الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم.
سورة النور کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے طریقوں پر نہ چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے طریقوں پہ چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وہ شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی اور گناہ کو کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے آیت کے آغاز میں فرمایا کہ شیطان کے راستے پر اور اس کے طریقے پر نہ چلو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا وہ راستہ بتلایا کہ شیطان کا راستہ یا شیطان کا کام کیا ہے. یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ بے حیائی اور گناہ کی طرف ابھارتا ہے. بے حیائی تو خود گناہ کی ایک قسم ہے، لیکن اللہ تعالی نے بے حیائی کو الگ ذکر فرمایا اور گناہ کو الگ ذکر کیا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ گناہ سارے کے سارے ایک طرف جرم ہے، لیکن بے حیائی اللہ کی کتاب میں بہت بڑا جرم ہے. جتنا سارے گناہوں کا جرم ہے، اس پورے کے مقابلے میں بے حیائی کو الگ لانے کا مقصد کہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے. اس لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات میں جو چیزیں شامل ہیں، اس میں مومن کا حیادار ہونا ہے کہ مومن صفت حیا سے آراستہ ہو. جب ایمان دعوت دیتا ہے حیا کی، تو جو ایمان کی ضد ہوگی، جو کفر کی تعلیم دے گا، جو شرک کی تعلیم دے گا، وہاں بے حیائی بنیادی طور پر موجود ہوگی. گزشتہ جمعے یہ بات چلی تھی کہ اہل باطل نے، اہل کفر نے یہود و نصارہ نے دنیا کے اندر جو بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ مسلمان کو کہا جائے گا نماز نہیں پڑھو، تو وہ یہ بات نہیں مانے گا بھی نماز فرض ہے کیسے نہ پڑھے، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، حج نہ پڑھو، یہ بنیادی فرائض اور یہ بنیادی چیزیں، اس سے تو مسلمان اتنے جلدی پیچھے نہیں ہٹے گا. لیکن اس کو ان اعمال کے کرتے ہوئے حیا سے فارغ کر دو تو یہ صرف ایک ڈھانچہ رہ جائے گا. جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے تو ظاہر میں وہ کھڑکی اور دروازہ اور چوکٹ نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو بجاتے ہیں تو کہتے بھی تو اندر سے ختم ہو گئے. اس کو تو تھوڑا سا اشارہ چاہیے، دھڑام گر پڑے گا. اس کو کوئی بچہ بھی ہلائے گا چورا چورا ہو کے گر جائے گا، اس لیے کہ دیمک اندر سے کھا چکا ہے. ایسے ہی مومن کو جب حیا سے فارغ کر دیا جائے گا پھر اس کو گرانا بہت آسان ہے. پھر اس کو گرانا بہت آسان ہے، بڑی آسانی سے اس کو گرا دیا جائے گا. اس کے لیے کافر نے چار طریقے اختیار کیے. نمبر ایک، مرد و عورت کے مساوات کا اعلان. نمبر دو، عورت کو معاشیات کے میدان میں لانا. اور ان دونوں کا نتیجہ یہ ہے، تیسری برائی جنم خود بخود پا گئی، مرد عورت کا اختلاط. اور نمبر چار، مذہب سے دوری. مذہب سے دور کر کے ان تین راستوں سے بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے. مرد عورت برابر ہے، یہ دنیا میں آواز لگ رہی ہے، حقوق مساوی ہے، بڑا میٹھا نعرہ ہے، بڑی میٹھی آواز ہے جب عورت سنتی ہے کہ واقعی دیکھو ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوتا رہا. مرد کو فضیلت دے دی گئی، عورت کو کوئی فضیلت نہیں. اور دوسری میٹھی آواز کے عورت بھی کمائے، اس کا اپنا بینک بیلنس، اپنا اکاؤنٹ، اپنی آمدنی، اپنا پیسہ، اپنی مرضی سے خرچ کرے، تکہ کھائے، پراٹھا کھائے، موبائل لے، گاڑی لے، نماز درمیان میں نہ پڑھے. دوست او بھائی صاحب، نماز اگر پڑھنی ہے تو باہر ایک کونے میں، یہ آداب کے خلاف. کہ عورت خود ہی کمائے، خود ہی کھائے، اسے کیا ضرورت ہے کہ شوہر کی محتاج، باپ کی محتاج، بھائی کی محتاج. اب ان دو میٹھے نعروں کے ذریعے سے مسلمان عورتوں کو گمراہ کیا گیا. جہاں تک بات ہے پہلی، مساوات. مساوات ہر چیز میں نہیں ہوتی، ہم سب برابر انسان ہیں. میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہوں. میں کہوں جی آ جائے آپ تقریر کریں، میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں. نظم زندگی میں تقسیم کار ہے. اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے باپ بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے آتے، باپ بھی بالغ، بیٹا بھی بالغ، دونوں نماز پڑھتے، رمضان کا مہینہ آتے دونوں روزے رکھتے، زکات کا وقت آتے دونوں اپنا زکات دیتے، حج کا وقت آتے دونوں اپنا حج کا فریضہ ادا کرتے. اب بیٹا باپ سے کہے کہ ابا آپ بھی نماز پڑھتے، میں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارے کام ہم ایک ہی کرتے ہیں، آپ نے بھی شادی کی، میں نے بھی شادی کی، آپ کے بھی بچے، میرے بھی بچے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ میں آپ کا احترام کروں اور آپ میرا نہ کریں؟ آپ آئیں تو میں کھڑا ہوں، میں آؤں تو آپ کیوں نہ کھڑے ہو؟ کیا یہ بات معقول ہے؟ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے میں، ایمان و عمل صالح میں، اللہ کی شریعت کو پورا کرنے میں، باپ بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، بیٹا بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، حاکم وقت بادشاہ بھی جواب دہ ہے، اس کی رعایا بھی جواب دہ ہے، استاذ بھی جواب دہ ہے، شاگرد بھی جواب دہ ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں نظم چلانے کے لیے باپ کی کچھ الگ ذمہ داریاں ہیں، بیٹے کی کچھ الگ ذمہ داریاں ہیں، استاذ کا اپنا رتبہ ہے، شاگرد اپنی جگہ پر ہے، ہر بڑا اپنی جگہ پر ہے، ہر چھوٹا اپنی جگہ پر ہے۔ اگر باپ افسر بن سکتا ہے، بیٹا ماتحت ہو سکتا ہے، استاذ بڑا بن سکتا ہے، شاگرد ماتحت رہ سکتا ہے، اور اس کے باوجود کیا باپ اور بیٹے کے محبت میں کوئی فرق آتا ہے یا وہ محبت بڑھتی ہے؟ بڑھتی ہے۔ جو باپ کا رتبہ ہے، اگر بیٹا وہ رتبہ باپ کو دیتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو یہ عزت اس بیٹے کی ہے در حقیقت۔ دنیا کیا کہے گی؟ کمال بیٹا ہے بھائی، ماشاءاللہ، کتنا پیارا انسان ہے، دیکھو اپنے باپ کا کتنا احترام۔ اور اگر وہ باپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، ساتھ بیٹھا رہے، باپ کا ہے پانی لاؤ لاتا ہے، پھر کہتا ہے باپ آپ جاؤ مجھے پانی لاؤ، تو ایک قلب سلیم، ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان کیا اس بیٹے کو اچھا کہے گا؟ باپ کے ماتحت اولاد ہو وہ عیب نہیں ہے، استاذ کے ماتحت اس کے شاگرد ہو تو یہ عیب دنیا کے کسی قانون میں نہیں۔ یہ تو چلو پھر بھی والد ہے اور استاذ ہے، ایک دفتر میں ہم کام کرتے ہیں، ایک انتظامی افسر ہے، وہ ہمارا استاذ نہیں ہے، روحانی اس کو کوئی ہم پر رتبہ حاصل نہیں ہے، خاندانی بھی وہ کوئی ہمارا بڑا نہیں ہے، ممکن ہے عمر میں بھی بڑا نہ ہو، وہ افسر 40 سال کا ہو، ماتحت کام کرنے والا 45 سال کا ہو۔ افسر 45 سال کا ہو، کام کرنے والا 50 سال کا ہو، لیکن کیا یہ کوئی عیب ہے؟ نہیں۔ تو اگر باپ کی ماتحتی میں اولاد کا چلنا عیب نہیں ہے، استاذ کی ماتحتی میں شاگردوں کا چلنا عیب نہیں ہے، تو جب اسلام کہتا ہے شوہر کی نگرانی میں بیوی کا چلنا، تو یہ بھی عیب نہیں ہے۔ یہ اس کافر نے عیب بنایا جو اس عورت کے ساتھ ظلم میٹھے انداز میں کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کی میں مثال دوں، جب یہ آواز لگی اور عورت نے کام شروع کر دیا، عورت نے کہا میں آزاد ہو گئی گھر سے، عورت نے کیا کہا؟ میں گھر سے، گھر کے جمیلوں سے فارغ ہو گئی۔ شوہر کو بولا صبح ناشتہ کرنے اپنے لیے، بیکری سے سامان لیا، ہوٹل میں چائے پی لینا دفتر میں جا کے، میں خود جا رہی ہوں، دفتر ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔
اب وہ عورت جس کے ذمے بچوں کی تربیت تھی، جس کے ذمے شوہر کی خدمت تھی، جس کے ذمے گھر کا نظم تھا، جس کے ذمے خاندان کی تربیت تھی، اس عورت نے ان چاروں ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بری کر دیا۔ میں کوئی آیا ہوں جو تمہارے بچے پالوں؟ میں کوئی ماسی ہوں جو تمہارے کپڑے دوں؟ میں کوئی نوکرانی ہوں جو تمہیں سالن دوں؟ یہ میٹھے میٹھے انداز ہے نا عورت کے، دیا دیکھو نا یار،
یہ دنیا والے کتنی عزت دیتے. ہائے یہ عورت جو اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتی, اسکول میں جا کے پرائے بچوں کے ساتھ جھولا جھولتی ہے, ہاں بیٹا بولو اے ایپل,
بچوں کے ساتھ کلاس میں اگر بچہ نہیں پڑھتا بھاگتا ہے تو اسکول کا اڈر ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے, تو وہ مس پیچھے پیچھے, میں کوئی عیب نہیں بتا رہا لیکن باطل نے جو کیا وہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ مس پیچھے پیچھے جھولے میں جا کے جھول رہی ہے, ہاں بیٹا اے ایپل, اور بی سے کیا ہوگا مجھے وہ نہیں آتا,
جھول رہی ہے, بچے کو پڑھا رہی ہے, بچے کے ساتھ بھاگ رہی ہے, یہ سارے کام کر رہی ہے پیسے کے لیے, اپنے بچے کے محبت کو چھوڑ دیا دوسرے کے بچوں کے ساتھ اس محبت کا اظہار. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ برا کام ہے لیکن ذمہ داری اپنی چھوڑ دی.
اس عورت کو بتایا گیا تو شوہر کی خدمت, گھر کا کام,
اور اس عورت کو ہسپتال میں غیر مردوں کے جسم کو ہاتھ لگانا, ان کا بخار چیک کرنا, بلڈ پریشر چیک کرنا, انجیکشن لگانا, یہ سب پر لگا دیا اور کہا تم تو خدمت خلق کر رہی ہو. اپنے شوہر کے سر پہ ہاتھ رکھنا, اس کو دوا پلانا, اس کے لیے قید اور جرم قرار دیا. اور اسپتال میں ان مردوں کو جن کے آنکھوں میں ہم نہیں جانتے اس کے لیے کیا تأثر ہے, اس کے دل دماغ میں اس کے لیے کیا تأثر ہے, اس کی خبر گیری کرنا, میٹھے الفاظ سے گفتگو کرنا اس کی ذمہ داری بنا دی گئی. مساوات.
وہ خاتون جس کو گھر کا کھانا بنانا تھا, شوہر کو کھانا دینا تھا, بچوں کو کھلانا تھا, اس نے کہا میں کوئی آیا ہوں تمہاری, کوئی ماسی ہوں.
اس عورت کو جہاز میں سینکڑوں آدمیوں کے سامنے بڑے سلیقے سے برتن رکھنے کا آرڈر دے دیا گیا اور بڑے سلیقے سے برتن اٹھانے کا آرڈر دے دیا گیا, اور اس کو بتایا گیا کسی بھی سیٹ پر بتی جلی ہوئی ہو تو آپ پہنچ جائے, جی سر کیا چاہیے, مسکراہتے چہرے کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے ورنہ آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی. یہ ہے وہ ظلم جو باطل نے عورتوں کے ساتھ کیا, جو گھر کے پردے میں رہ کر حیا کی زندگی گزارتی تھی, جس کی حیا پر مومن فخر کرتا تھا, اس کو کہا آج ہم میراتھن ریس میں ذرا دوڑ لگا. یہ وہ ظلم ہے جو آج مسلمان عورت کے ساتھ باطل میٹھے اور جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں اس ظلم کو پیش کرتا ہے جس کے نتیجے میں عورت کا آج ہی حال ہے. اسلام نے مساوات مرد و عورت کی قرآن کریم میں بیان فرمائی لیکن وہ ایمان و عمل کے لحاظ سے. سورہ نساء آیت 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ. اور بالکل اسی طرح کی آیت 14 پارے میں سورہ نحل میں ہے, آیت نمبر 97, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی اچھا کام کرے, جو بھی نیکی کا کام کرے, جو بھی عمل صالح کرے, من ذکر او انثى, مرد ہو یا عورت ہو, فلنحيينه حياة طيبة, ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے, یہ جنت میں داخل ہوں گے. ایمان عمل صالح کے اعتبار سے مرد عورت اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی میں دونوں برابر ہیں, نماز مرد پہ بھی فرض ہے، نماز عورت پہ بھی فرض ہے، روزہ مرد پہ بھی فرض ہے، روزہ عورت پہ بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جواب دہی میں یہ مرد عورت برابر ہے. رہ گیا دنیا کا نظم، سورہ نساء آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ذکر کر دیا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر قیم نگران اور نگہبان ہے. اس کو بتلا دیا کہ مرد سرپرست ہے. کیوں سرپرست ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی دو وجہ ذکر کی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. نمبر ایک، انسان کو اللہ نے جسمانی اعتبار سے عورت پر فضیلت دی ہے، اس کے جسم کی ساخت کو مضبوط رکھا ہے، اس کے جسم کے ساخت کو مضبوط رکھا ہے، اس کے دل دماغ کے حجم کو مضبوط رکھا ہے. یہ بہت ساری ایسی چیزیں برداشت کر لیتا ہے جو عورت نہیں کر پاتی، بہت سارے ایسے کام کر لیتا ہے جو عورت نہیں کر پاتی. باہر کے سخت کاموں کے لیے، معاشرے کی اہم ذمہ داریوں کے لیے اللہ رب العزت نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے. مرد کو اللہ تعالی نے ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے کہ سخت کام اس کے ذمہ ہیں، اسی لیے اس کی جسم کی ساخت کو مضبوط بنایا. اسی وجہ سے اسلام نے حدود کے باب میں گواہ مردوں کو رکھا ہے. حدود کے باب میں اسلام نے گواہ مردوں کو رکھا ہے، تو مرد ہونے چاہیے، یا زنا کے باب میں چار مرد ہونے چاہیے، اس لیے کہ عدالت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں عورتوں کو کہاں کھینچتے پھرو گے. عدالت کے اندر، تھانوں کے اندر، محکموں کے اندر تو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے لائے جاتے ہیں، تو مجرم معاشرے کے اچھے لوگ تو نہیں ہوتے، لہذا وہاں عورتوں کو مت گھسیٹو. حدود کے سلسلے میں اسلام نے مردوں کو گواہ بنایا، تو اللہ تعالی نے مرد کے جسم کی ساخت ایسی رکھی، فرمائے اس کو فضیلت حاصل ہے. اور نمبر دو، وبما انفقوا من اموالهم، اس وجہ سے کہ مرد مال خرچ کرتا ہے. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اگر وہ مرد ہے تو وہ اپنی بیوی کا خرچ اٹھانے کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی بیٹی کے خرچ اٹھانے کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے بچوں کے خرچ کے اٹھانے کا ذمہ دار ہے. اسلام نے اس کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا ہے، وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات. فرمایا مہذب عورتیں، صالحات، اللہ کے یہاں مہذب عورت اور اللہ تعالی کے یہاں نیک عورت اور اللہ تعالی کے یہاں شائستہ اور اچھے کردار والی عورت، قانتات حافظات جو شوہروں کی تابے دار ہیں اور جو اپنے عزت و ناموس اور شوہر کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہے. فرمایا یہ ہے بہترین عورت اللہ کے یہاں. فالصالحات قانتات حافظات. صالحات کون ہیں؟ مہذب عورت کون ہے؟ اللہ کی کتاب میں اللہ کے یہاں بہترین باکردار عورت کون ہے؟ فرمایا قانتات حافظات جو شوہروں کی تابے دار ہے اور جو اپنے شوہر کے عزت و ناموس اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے. لیکن اللہ نے آگے فرمایا بما حفظ اللہ، بسبب اس کے کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق دی ہے. یہ اس عورت کی صفات بتلائی گئی جو اللہ کے یہاں قابل احترام عورت ہے. اسی لیے اسلام نے
عورت کو عزت دی. اہل باطل میٹھے آواز سے عورت کی عزت کو برباد کرتے ہیں, میٹھے آواز سے عورت کو جو رتبہ حاصل ہے
کہ شوہر کو پابند کیا گیا بیوی کے خرچ کا, اگر وہ نہیں کر رہا وہ شرعاً ذمہ دار ہے.
بیٹے کو پابند بنایا گیا اپنی ماں کی خدمت کا, اگر وہ نہیں کر رہا وہ ناقص بیٹا ہے. بھائی کو پابند بنایا گیا اپنی بہن کی خدمت کا, اگر وہ نہیں کر رہا وہ ناقص بھائی ہے.
اسی لیے اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی. کتنی عزت عطا فرمائی, کتنی عزت عطا فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی بچی کا اچھا نام رکھا, اچھی تربیت کی اور بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کر دی, فرمایا وہ جنت میں مجھ سے ایسا قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے. تین بچیوں کے بارے میں فرمایا تو پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر کسی کی دو بچیاں ہوں, فرمایا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اگر ہم پوچھتے کہ اللہ کے رسول ایک بچی ہو تو اللہ کے رسول اس کے بارے میں بھی یہی فرما دیتے ہمارا غالب گمان. اب بچی کی تربیت پر اتنا اجر, اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں بچیوں کے باپ کو برا نہ کہو, میں بھی چار بچیوں کا باپ ہوں. بچیوں کو منحوس سمجھنا, بچیوں کے پیدائش پر غمگین ہونا, یہ تو جاہلیت کا تصور تھا. اسلام نے اس تصور کو ختم کیا. نبی علیہ السلام نے بچوں کی تربیت پر یہ فضیلت بتلائی. تو وہاں اشکال ہوتا ہے کہ بھئی پھر لڑکوں کی کوئی خدمت میں کی جائے, فضیلت تو بچی کی خدمت پر ہے. تو فرمایا اصل میں فضیلت دونوں کی ہے, لیکن چونکہ اس زمانے میں عورت کو بچی کو برا سمجھا جاتا تھا تو نبی علیہ السلام نے بچی کا ذکر خاص طور پہ کر کے اس جاہلانہ رسم کو ختم کرنا تھا. ورنہ یہ نہیں کہ اگر ایک آدمی اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے تو اسے کوئی اجر نہیں ملے گا, بیٹی کی کرے گا تو اجر ملے گا, اجر تو دونوں میں ملے گا. لیکن اسلام نے بیٹی کی محبت باپ کے دل میں بٹھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی, بیوی کی محبت دل میں بٹھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو. خیرکم خیرکم لأہلکم, تم میں بہترین انسان جو اپنی گھر والی سے اچھا ہو. وانا خیرکم لأہلی, اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. امام الانبیاء اپنے کو پیش کر رہے ہیں, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. اسی وجہ سے تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی کیسی تعریف کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ اس وقت تو نبوت نہیں تھی, آپ شوہر تھے, نبوت تو بعد میں آئی. پہلا موقع ہے وحی کا, آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے ہیں, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے, ابھی تو محمد رسول اللہ نہیں بنے ہیں, ابھی تو محمد ابن عبداللہ ہے, اور حضرت خدیجہ کے شوہر ہے. لیکن حضرت خدیجہ کیا کہتی ہے, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم میرے محبوب اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے, آپ تو کمال انسان ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. ایک بیوی اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے, وہ بیوی جو اپنے معاشرے میں ایک مقام رکھتی تھی، جس کی عمر پیغمبر سے 15 سال بڑی ہے، اس سے پہلے اس کے 2 شوہر فوت ہو چکے ہیں، تجارت کرتی تھی، معاشرے کے اندر ایک بڑی سنجیدہ اور ایک سمجھدار خاتون تھی۔ یہ اس کا تبصرہ ہے، جب رسول اللہ کی عمر 40 سال تھی تو اس کی عمر 55 سال تھی۔ عرب کے ایک شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک سمجھدار خاتون نے، جبکہ وہ اس شخص کی بیوی ہے، لیکن تبصرہ کیا، محمد الرسول اللہ کی تعریف کی۔ یہ وہ آپ کے اخلاق تھے، یہ وہ آپ کا کردار تھا، یہ آپ کا وہ اچھا برتاؤ تھا جو آپ اپنی زوجہ سے کرتے تھے، اور یہی تعلیم امت کو دی، خیرکم خیرکم لآلکم، بہترین انسان بہترین انسان جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، یہ نہیں فرمایا جو دوستوں میں اچھا ہو، جو محلے میں اچھا ہو، جو ساتھیوں میں اچھا ہو، سب کو ہنساتا ہو، سب کو کھلاتا ہو۔ خیرکم خیرکم، یہ عزت عورت کو دی اسلام نے، پیغمبر علیہ السلام نے بحیثیت بیوی کے بیوی کو یہ عزت عطا کی، اور بحیثیت ماں کے تو کیا مقام بتلا دیا، فرمایا جنت ہی ماں کے قدموں کے نیچے۔ یہ وہ عزت ہے جو اسلام نے عورت کو دی، جس کی وجہ سے عورتوں کو اعزاز ملا، عزت ملی، رفعت ملی۔ کفر اور اہل باطل کو یہ بات پریشان کر رہی ہے، وہ ان مسلمان عورتوں سے اس عزت اور اس رتبے اور اس مقام کو چھیننے کے لیے مختلف قسم کے پرفریب نعرے لگاتے ہیں کہ مرد عورت برابر، آ جاؤ دفتر میں، ادھر مرد بیٹھے ادھر عورت بیٹھے، برابر میں حقوق جو برابر ہے، برابر میں بٹھا دیا۔ اور ایسا ظلم، حاجی کیمپ میں گیا حج کا ٹیکا لگانے، حاجی کیمپ میں حج کا ٹیکا لگانے، عورت ٹیکا لگا رہی ہے سارے مردوں کو، او بھائی مرد، اچھا اچھا جی بلاتے، مرد بیٹھا ہوگا نہیں جائے گا، آپ کرو چلو، اس لیے کہ وہ ختم ہی ہو گیا نا کہ یہ کوئی گناہ ہے کہ کوئی نامحرم عورت کسی مرد کو ہاتھ لگائے یا کوئی مرد کسی عورت کو ہاتھ لگائے۔ یہ وہ بے حیائی جو مسلمانوں میں پھیلا کر ایمان کے اعتبار سے ہمیں کھوکھلا کر کے اللہ سے دور کر کے، اور پھر ایسی پٹائی کریں گے جیسے ابھی ہو رہی ہے، جیسے ابھی ہماری پٹائی ہو رہی ہے، اس لیے کہ جب اندر سے کھوکھلا ہوگا دروازہ تو بچہ بھی اس کو توڑ دے گا نا، اس کو توڑنے میں کیا مشکل ہے، دیمک کھا چکا ہو بچہ بھی اس کو کھینچے گا، وہ سارا دروازہ نیچے گر جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی نے اسلام کی بنیادی تعلیمات میں حیا کو رکھا ہے کہ ہم حیا والی زندگی بسر کریں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری خواتین پردے کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور ہم اپنے گھر والوں کو پیار و محبت کے ساتھ اسلام کے اس حکم سے آشنا کرائے کہ مسلمان عورت کو میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب تو گھر سے باہر نکلے تو پردے کے ساتھ نکل، حیا کے ساتھ نکل، اس میں تیری عزت ہے، اس میں اللہ تجھے پسند کرتا ہے، اور اگر تو بغیر پردے کے نکلتی ہے تو ایسی عورت اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے، اللہ کے یہاں یہ ناپسندیدہ عورت اور شیطان کی پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو حیا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں بے حیائی جس زور شور کے ساتھ آ رہی ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔